السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج ہمارے بیان کا موضوع ہے فحاشی کی تعریف. پس منظر اس بیان کا یہ ہے کہ ہمارا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو، بڑے پیمانے پر بےہودگی کو، بے حیائی کو، فحاشی کو عام کر رہا ہے. اس سلسلے میں ایک مستحسن اچھا کام کیا قاضی حسین احمد صاحب نے، سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی پیمرا کو فریق بنا کر کے. پیمرا کے کنٹرول میں ہمارا میڈیا ہے اور یہ میڈیا فحاشی کی اشاعت کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور پیمرا کو اس نوٹس پر اپنا جواب داخل کرنے کا حکم دیا. پیمرا کی طرف سے سوال اٹھایا گیا کہ فحاشی ہے کیا، فحاشی کی تعریف کی جائے. پھر اسی حوالے سے پیمرا کے زیر اہتمام مختلف سیمینار منعقد کیے گئے اور ان میں روشن خیال دانشوروں نے فحاشی کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کی. کہا کہ کوئی فحاشی نہیں ہے میڈیا پر، یہ صرف مولویوں کو فحاشی نظر آتی ہے، یہ تو ثقافت ہے اور اصل فحاشی تو کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، یہ تو تفریح کے لیے جو کچھ میڈیا دکھاتا ہے، اس میں فحاشی کہاں سے آتی ہے؟ بدقسمتی اور محرومی ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو مانتے بھی ہیں، کتاب ہدایت بھی مانتے ہیں، لیکن صرف مانتے ہیں، عقیدے کی حد تک. کسی بھی معاملے کے لیے رہنمائی لینا، ہدایت لینا، اس کے لیے اولین رخ ہمارا قرآن مجید کی طرف نہیں ہوتا. قرآن مجید کے بجائے مغرب کے مفکرین کو اگر کوٹ کیا جائے، ان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ زیادہ وزنی محسوس ہوتی ہے، اور قرآن مجید کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ مولویانہ انداز. ایک دانشور نے تو اتنی بڑی گستاخی کی جسارت کی، اس نے یہاں تک ایک موقع پر کہا کہ علامہ اقبال فکر کا ایک وسیع سمندر تھا جو قرآن کے دریا میں جا کے غرق ہو گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی اقبال نے جو مغربی فلسفہ وغیرہ پڑھا اس فلسفے کی بنیاد پر تو وہ فکر کا وسیع سمندر بن گیا تھا، لیکن وہ سمندر کہاں جا کے غرق ہو گیا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ قرآن کے دریا. تو یہ بہرحال اس وقت ہماری بدقسمتی ہے، محرومی ہے. یا تو صاف صاف کہیں کہ ہم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، کتاب ہدایت نہیں مانتے. منافقت یہ ہے کہ مانتے بھی ہیں لیکن قرآن سے رہنمائی لینے کو تیار نہیں. قرآن مجید کی مختلف آیات جو ہمیں فحاشی کے حوالے سے وضاحت دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ایسا کام جو انسان کے جنسی جذبات میں ایک تحریک پیدا کرے، جنسی جذبات کو مشتعل کرے، وہ فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. دو بڑے بڑے جرائم ہیں، ایک ہے منکرات اور ایک ہے فحاشی. شیطان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. تو برائی میں تمام گناہ آ جاتے ہیں، چاہے وہ چوری ہو، چاہے ڈکیتی ہو، چاہے قتل ہو، خیانت ہو، بدعتی ہو، جھوٹ ہو. لیکن فحشاء یہ خاص طور پر ایسے کام کے لیے جو جنسی اعتبار سے انسان کے جذبات کو ہلا دے، متحرک کر دے، جنسی اعتبار سے انسان کے جذبات کو مشتعل کرے. اب یہ کام لباس کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. لباس اگر ساتر نہیں ہوگا، میں اس کی وضاحت کروں گا اس سے مراد کیا ہے، تو اس سے بھی جنسی جذبات مشتعل ہوتے ہیں. یہ کام گفتگو کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، فوش گفتگو ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک جنسی جذبہ مشتعل ہوتا ہے. یہ کام بعض اوقات گفتگو کے خاص اسٹائل سے بھی ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو منع کیا گیا سورہ احزاب میں کہ نامحرم مردوں سے گفتگو کرتے ہو زبان میں لوش مت پیدا کرو. لیکن اگر عورت ایک خاص بناوٹی انداز سے بولتی ہے تو اس سے مرد کے اندر ایک جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے. پھر ایسی شاعری بھی ہے، خاص طور پر ہماری جو فلمی دنیا کی شاعری ہے وہ تو ہے ہی اس مقصد کے لیے. ہر گانے کا موضوع یہی ہے کہ جنسی جذبات کو مشتعل کیا جائے، پیار محبت کی داستان. پھر ادائیں ہیں، جسم کی خاص طرح انداز سے حرکات ہیں، ان حرکات سے بھی جنسی جذبات کو اشتعال ملتا ہے. تو بہرحال ہر ایسا کام کہ جس سے انسان کے جنسی جذبات میں ایک دم اشتعال آ جائے یہ فحاشی. البتہ فحاشی کے حوالے سے سب سے زیادہ جو بڑی برائی ہے اس کا تعلق لباس کا غیر ساتر ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس حوالے سے ہدایت دی ہے. آج میں آپ کو سورہ اعراف کے تیسرے رکوع کی کچھ آیات سنا رہا ہوں جن میں لباس کے حوالے سے ہدایت. فرمایا یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، ہم نے تمہارے لیے وہ لباس نازل کیا ہے، یعنی ہم نے تمہیں وہ لباس عطا کیا ہے کہ جس میں دو خوبیاں ہیں، یواری سوآتکم، وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے، تمہارے ستر کو چھپانے کے لیے، و ریشا، اور اس میں تمہارے لیے آرائش بھی ہے، زیبائش بھی ہے، سجاوٹ بھی ہے، حسن بھی ہے، لباس کی وجہ سے خوبصورتی بھی ہے. ولباس التقوی ذلک خیر، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تقوی کا لباس کیا ہے؟ وہ لباس جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہو. نمبر ایک، وہ لباس ساتر ہو، ستر کو چھپائے. ستر کیا ہے؟ آج بہت سارے مسلمان ستر سے بھی واقف نہیں، قصور ماں باپ کا ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ جب محسوس ہو کہ بچے کی بسیں بھیگ رہی ہیں، بچہ بالغ ہو رہا ہے، تو اسے بتائے کہ سطر کیا ہوتا ہے اور غسل کب واجب ہو جاتا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے. آج یہ چیزیں ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتی. جن تعلیمی اداروں میں ان کو ہم داخل کرتے ہیں وہاں پر تو یہ باتیں ڈسکس ہی نہیں ہوتی، اور گھر میں بھی یہ تذکرہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے ماں کی ذمہ داری ہے کہ جب محسوس ہو کہ بچی بالغ ہو رہی ہے، اس کو طہارت کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے سارے مسائل بتائے. تو ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک، یعنی ناف سمیت گھٹنوں سمیت، یہ جو جسم کا حصہ ہے یہ سطر ہے. مرد کا سطر یہی ہے اور عورت کے لیے عورت کا سطر یہی ہے. ایک عورت دوسری عورت سے اپنے جسم کا یہ حصہ ہر صورت میں چھپائے گا، الا یہ کہ کوئی بیماری ہو، ایمرجنسی ہو، ہنگامی صورت ہو، ایک الگ بات ہے. لیکن نارمل حالات میں یہ سطر ہے مرد کا بھی عورت کا بھی. البتہ جو عورت کا سطر اپنے محرم مردوں سے، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنے بالغ بیٹے سے، وہ یہ ہے کہ چہرے کی ٹکیا، دونوں ہاتھ اور ایک روایت کے مطابق دونوں پاؤں، اس کے علاوہ اس کا پورا جسم سطر ہے. یعنی اس کو اپنے والد سے اپنے بال بھی چھپانے، ایسا دوپٹہ پہن کے نہیں آنا والد کے سامنے کہ بال ظاہر ہو رہے ہوں یا بال چھلک رہے ہوں. اور نماز کے لیے بھی سطر لازم ہے، نماز کے فرائض میں شامل ہے. اگر ایک خاتون نماز پڑھ رہی ہو، باریک دوپٹے کے ساتھ کے بال نظر آ رہے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی. تو سطر یہ ہے عورت کا کہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، ان کے علاوہ پورے جسم کو چھپانا یہ سطر کہلاتا ہے، سطر عورت. تو لباس تقوی کا وہ ہے جو نمبر ایک ساتر ہو. نمبر دو، ساتر میں ہی یہ جہاں لباس ایسا ہو کہ جس سے یہ سطر چھپ جائے، وہیں ساتھ ضروری ہے کہ لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو، اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے خد و خال اس سے ظاہر ہو رہے ہوں. جیسے بڑی ٹائٹ پتلونیں ہوتی ہیں، پتلون پہن کر بھی محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کے جسم کا ہر خد و خال، اس کے کنٹور نمایاں ہو رہا ہے، تو یہ بھی غیر ساتر لباس ہے. بڑی ٹائٹ پینٹیں پہنتے ہیں، رکو میں خاص طور پر جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو اس وقت تو یہ جسم کے اعضاء اور نمایاں ہو جاتے ہیں، تو ڈھیلا ڈھالا لباس. نمبر تین، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے سطر چھلک رہا ہو، بلکہ ایسا دبیز ہو کہ اس سے واقعی سطر چھپ جائے. تو یہ ہے لباس و تقوی میں پہلی چیز کے لباس ساتر. دوسری چیز یہ ہے کہ لباس میں اسراف نہ ہو، صرف نمود و نمائش کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے انسان لباس کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کر دے. آپ دکانداروں سے پوچھیں جو کپڑے بیچنے والے ہیں، جو عورتوں کے کپڑے بیچتے ہیں، جو ان کی دکانوں پر عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں مہنگے سے مہنگا جوڑا دکھاؤ جو آج تک کسی نے نہ پہنا. مقصود کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جب میں وہ جوڑا پہنوں سب کے سامنے نمایاں ہو جاؤں. تو یہ اسراف ہے، پیسے کی بربادی. نمبر تین، لباس ایسا ہو کہ جس سے تکبر کا اظہار نہ ہو. دور نبوی میں تکبر کا اظہار یہ تھا کہ جو پہنا جاتا تھا جبا، یا جسے ہم آج کے زمانے میں توپ کہتے ہیں، وہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ زمین پہ گھسٹ رہا ہوتا تھا. یا پجامہ وغیرہ ایسا پہنا جاتا تھا کہ وہ ٹخنوں کے نیچے بھی جاتا تھا. تو حرام کر دیا گیا مردوں کے لیے کہ وہ ایسا لباس اگر پہنتے ہیں کہ جو ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے تو ایسے شخص کے ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے، جو تکبر کی وجہ سے اتنا ایسا لباس پہنے جس میں کہ تکبر ہو۔ ہمارے ہاں لوگ اونچے اونچے ترے پہن لیتے، ان کی وجہ سے ظاہر تکبر ہوتا ہے۔ وہ نمبر ایک لباس ساتر ہو، نمبر دو اس میں اسراف نہ ہو، اور نمبر تین اس لباس سے کوئی تکبر کا اظہار نہ ہو۔ نمبر چار، مردوں کا لباس عورتوں جیسا نہ ہو اور عورتوں کا لباس مردوں جیسا نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ لعنت کی گئی ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت کی گئی ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں۔ پھر نمبر پانچ، مرد کے لیے خالص سرخ رنگ کا لباس حرام ہے۔ ہاں، سرخ رنگ کے ساتھ تو اور دھاریاں بھی ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن خالص سرخ رنگ کا لباس مرد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر چھ، خالص ریشم کا لباس، اس کی بھی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے لباس التقوی، وہ لباس کے جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پاس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لباس التقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سطر کے حوالے سے تو اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صرف زندہ نہیں، کسی مردہ کے سطر پر بھی نگاہ مت ڈالو۔ یہی وجہ ہے کہ جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو آپ سب جنہوں نے بھی غسل دیا ہے جانتے ہیں کہ پورے غسل کے دوران اس کے سطر کو چھپایا جاتا ہے، اس کے سطر کو ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا کہ اگر میں تنہائی میں ہوں تو کیا میں سطر کھول سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے بھی شرم کرو، تو اللہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ تو بلا ضرورت سطر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے ساتھ دو فرشتے ہیں، ان کا بھی خیال کرا کیا کرو، جب تم لباس اتارتے ہو تو وہ ہٹ جاتے ہیں، لیکن وہ اس وقت ہٹتے ہیں جبکہ تم لباس اتارتے ہو کسی ضرورت کے تحت، ویسے اتارتے ہو تم کو بھی شرم آتی۔ تو یہ سطر کی اہمیت، لیکن اس قدر لاعلمی ہے ہمارے ہاں کہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ جوان مرد ہیں لیکن شارٹس پہنے ہوئے ہیں، نیکرے پہنی ہوئی ہیں، گھٹنے ننگے ہیں، اور وہ گھوم گھابرے ہوتے ہیں، میچز کھیلے جا رہے ہیں، فٹ بال میچز کھیلے جا رہے ہیں، ہاکی کا میچ کھیلا جا رہا ہے، نیکرے پہنے ہوئے، گھروں میں مائیں اور بہنیں بھی میچ دیکھ رہی ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بار بار ہدایات دی، میں صرف آپ کو آج سورہ آراف کی آیتیں سنا رہا ہوں۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، ہم نے تمہارے اوپر یعنی تمہارے لیے وہ لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زیبائش، آرائش، سجاوٹ کا بھی ذریعہ ہے۔ لباس تو تقوی ذالک خیر، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیتیں ہیں تاکہ وہ ان کو یاد رکھیں۔ یہ آیتیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو پڑھ کے ان کی تلاوت کر لیا کرو، تلاوت کر کے ثواب لے لو یا اصال ثواب کر دو۔ قرآن مجید صرف حصول ثواب، اصال ثواب کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی آیتیں ہیں تاکہ وہ ان کو یاد رکھیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا کو جنت سے نکلوا دیا تھا. جنت میں اس نے کیا کیا تھا؟ فرمایا ینزو انہما لباسہما، وہ ان سے ان کے لباس اتروا رہا تھا. لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے. یہ سورہ اعراف کا تیسرا رکوع ہے. دوسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس تفصیل کے ساتھ آیا اور اس میں پوری تفصیل موجود ہے. وہ تو ایک استعارہ ہے کہ ایک درخت کا پھل اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ممنوع کیا تھا، شیطان نے ان کو بہلا پھسلا کر وہ پھل کھانے پر آمادہ کر لیا. لیکن جیسے ہی آدم علیہ السلام اور اما حوا نے وہ پھل کھایا، بدت لہما سوآتہما، ان دونوں پر ان کی شرمگاہیں کھل گئی. یعنی کوئی ایسا کام کیا ہے شیطان نے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے جنسی جذبات کو تحریک ملی، ورنہ اس سے پہلے وہ جنسی جذبات کے حوالے سے مشتعل نہیں تھے. لیکن ایک دم ایسا ہوا کہ ان کو اپنی شرمگاہوں کا احساس ہوا، اپنے جنسی جذبات کا احساس ہوا. فرمایا کہ جیسے شیطان نے وہ تمہارے ماں باپ کا لباس اتروایا تھا جنت میں، اسی طرح سے وہ تمہارا لباس بھی اتروائے گا. انہو یراکم ہوبا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہ جنات میں سے ہیں، جنات تمہیں نظر نہیں آتے لیکن تم ان کو نظر آتے ہو. وہ اور اس کا پورا ٹولہ ہے جو تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور ایک اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے، شیطان کے ایجنٹ صرف جنات تو نہیں ہے، شیطان کے ایجنٹ انسانوں میں بھی ہے. جو انسانوں میں شیطان کے ایجنٹ ہیں وہ روح بدل کر آتے ہیں، بھیس بدل کر آتے ہیں. بظاہر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کرنے والے، ہمیں خوش کرنے والے ہیں، تفریح فراہم کرنے والے ہیں، یہ فنکار ہیں، یہ گلوکار ہیں، یہ کھلاڑی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. اور ان سب کا مشن یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے تمہارا لباس اتروایا جائے. لہذا رفتہ رفتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان شیطان کے ایجنٹوں نے لباس اتارنے کے حوالے سے کتنی پیش رفت کر لی. رفتہ رفتہ ہمیں عادی بناتے ہیں کم سے کم لباس کا. ایک زمانہ وہ تھا اسی ہندوستان میں کہ جب عورتیں گھروں سے نکلتی تھیں اور ٹانگے میں بیٹھتی تھیں تو چادریں تانی جاتی تھیں تاکہ کوئی ان کو دیکھے نہ، گھر سے لے کے ٹانگے تک چادر ہے اور عورت چھپ کے داخل ہو رہی ہے ٹانگے. لیکن رفتہ رفتہ پہلے یہ سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد کچھ عرصے تک برقعہ تھا، پھر برقعہ ختم ہوا تو صرف چادر آ گئی، چادر پھر رفتہ رفتہ گئی اور دوپٹے آ گئے، دوپٹے پھر سر سے اتر کر گلے کا ہار بن گئے، گلے سے اتر کر کندھے پہ ڈال لیے گئے اور پھر دوپٹہ رخصت ہو گیا. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ آدھی کیا ہاف ہاف تین کے لباس، اب رفتہ رفتہ آدھی کر لیا ہے سلیو لیس لباس کا، پورے بازو پر لباس ہے ہی نہیں. اور اب اس کے بعد رفتہ رفتہ مزید گلا، اس کو بھی برہنہ کیا جا رہا ہے. یہ شیطان کا پورا ٹولہ ہے، یہ ڈریس ڈیزائنرز ہیں شیطان کے ایجنٹ، یہ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، جو جو بھی اس فحاشی کو پھیلا رہے ہیں وہ سب کے سب شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان کا ٹولہ ہے. اور پیمرا کے چیئرمین صاحب پوچھتے ہیں کہ فحاشی کی تعریف کیا ہے، ورنہ ہر انسان جانتا ہے کہ فحاشی کیا ہے، اس لیے کہ حیا انسان کے وجود میں ہے. حیات اور حیا، عربی زبان میں یہ دونوں الفاظ ایک ہی روٹ سے نکلے ہیں، ایک ہی مادے سے نکلے ہیں. جیسے ہی شیطان نے آدم علیہ السلام کا لباس اتروایا تھا، قرآن مجید کہتا ہے فَطَفِقَ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ بَرَقِ الْجَنَّةِ، فطرت میں حیا تھی تو فوراً جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا. تو لہذا کسی انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ فحاشی کیا ہے، انسان اندر سے خود جانتا ہے کہ بے حیائی کیا اور حیا کیا ہے. لیکن جھٹائی ہے، شریعت سے بغاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے کس قسم کی باتیں کی جائیں. اور ناراض نہ ہوئیے گا، اس فحاشی کی اشاعت میں ہمارا بھی حصہ ہے. اگر شیطان کے ایجنٹ بیہودہ مناظر فلماتے ہیں، بیہودہ ڈرامے بناتے ہیں، بیہودہ گانے لکھتے ہیں، انہیں کمپوز کرتے ہیں، ان کی دھنیں بناتے ہیں، لیکن اس ساری کی ساری بےغیرتی کو اپنے گھر میں لانے والا کون ہے؟ ہمیں. لہذا ہم سب اس جرم میں شریک. پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک درخواست نپٹا دی فحاشی کے خلاف، صرف یہ کہہ کر کہ جس کو پسند نہیں ہے یہ فحاشی اپنے ٹیلی ویژن بند کر دے. تو بات اس کی ایک لحاظ سے صحیح ہے کہ اپنے گھر پہ تو تم خود لے کر آئے ہو نا بے حیائی. جج صاحب کے اس فیصلے سے مجرموں کے جرم وہ کم نہیں ہوا، وہ جرم ان کا اپنی جگہ ہے، لیکن میرے گھر میں اگر یہ بیہودہ مناظر دیکھے جا رہے ہیں، میں اپنی اولاد کو، اپنی عورتوں کو اگر یہ گندگی دکھا رہا ہوں تو اس کا مجرم میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورہ نور آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کی اشاعت ہو، فحاشی پھیلے اہل ایمان میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی سکون سے محروم ہوتے ہیں، موت کے وقت بھی سخت تکلیف جھیلتے ہیں، اور بڑا عذاب تو آخرت کا ہے، بلا عذاب الآخرت اکبر. لہذا ایک تو ہے کہ کوشش کرنی چاہیے. قاضی حسین احمد صاحب کا یہ اقدام قابل تحسین ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اس ایشو کے حوالے سے درخواست دی، اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے. انصار عباسی صاحب جنگ میں اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں، بہت اچھے کالم لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. ہمیں بھی اس حوالے سے جس فورم پر موقع ہو آواز اٹھانی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں پر ہم فحاشی کا رستہ روکیں، اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، ہمارے گھر پہ کوئی موسیقی نہ ہو، کوئی بیہودہ مناظر نہ ہوں، کوئی بیہودہ رسالے، بیہودہ اخبارات نہ آتے ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.